جمعہ 4 مارچ، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستانی پنجاب میں عورتوں کو گھریلو تشدد سے بچانے کے قانون پر تنقید کرنے والے نے کہا،
آرٹیکل 35 میں خاندان کا جو تحفظ ہے اس میں باقاعدہ رشتوں کا ذکر ہونا چاہیے.
اور حامی نے کہا،
یہ تشدد کے خلاف، خواتین پہ تشدد کے خلاف قانون ہے، یہ مردوں کے خلاف قانون بالکل نہیں ہے. اور
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے خواتین کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے پنجاب میں منظور کیے گئے نئے قانون کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. تفصیل عبداللہ فاروقی سے.
اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا شیرانی نے پنجاب میں تحفظ نسواں کے قانون کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کرنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ قانون آئین پاکستان کے نظریے اور شریعت سے متصادم ہے. خواتین کو گھریلو تشدد سے محفوظ رکھنے کے اس قانون میں سب سے زیادہ تنقید مردوں کو تشدد کرنے پر 2 روز کے لیے گھر سے نکالے جانے، خاتون کو جان کے خطرے کی صورت میں مرد کو جی پی ایس ٹریکر کے کڑے پہنانے، اور خاتون کو کسی مالی نقصان کے ازالے کی رقم براہ راست مرد کی تنخواہ سے کٹوتی کروانے کی شکوں پر کی جا رہی ہے.
پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر ایک بچی کو ونی کرنے کا الزام ہے. تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
9 سالہ ہندو بچی سونی مائی کو ونی کرنے کا واقعہ تحصیل لیاقت پور میں پیش آیا. اطلاعات کے مطابق سونی کے بڑے بھائی گامو رام پر بیوی کو قتل کرنے کا الزام تھا. بدلے میں مقامی پنچایت نے فیصلہ دیا کہ مقتولہ کے 14 سالہ رشتہ دار ہری چند کی شادی سونی سے کی جائے اور قتل کا ملزم سونی کا بھائی گامو رام بھی 3 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرے. مقامی پولیس نے کہا ہے کہ ونی کی اطلاع ملنے پر پنچایت کے 4 شرکا کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ مزید 20 شرکا کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں.
ادھر صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں مشتعل لوگوں نے مقامی پریس کلب کا گھراؤ کر کے وہاں توڑ پھوڑ کی ہے. تفصیل کے ساتھ احمد رضا.
حیدرآباد کے ایس ایس پی عرفان بلوچ نے بی بی سی کو بتایا کہ ممتاز قادری کی پھانسی کے خلاف سنی تحریک اور جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور اس میں دیگر جماعتوں کے بھی کارکن شامل ہو گئے. ان کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ مشتعل افراد نے پریس کلب میں داخل ہو کے توڑ پھوڑ کی، جبکہ باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچایا. بعد میں بھاری تعداد میں پولیس پہنچی اور صورتحال پر قابو پا لیا گیا.
کراچی اور لاہور سے بھی ایسے احتجاجی مظاہرین کی طرف سے تشدد اور توڑ پھوڑ کی اطلاعات مل رہی ہیں. مذہبی آزادی کی نگرانی کرنے والے امریکہ کے ایک سرکاری ادارے نے کہا ہے کہ بھارت کی حکومت نے اس کے اہلکاروں کو وہاں کا دورہ کرنے کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے. امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بھارتی حکومت کے رویے پر گہری مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے. کمیشن کے سربراہ رابرٹ جارج نے کہا ہے کہ بھارت میں ان کے ادارے کی طرف سے تیار کی گئی رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ وہاں 2 سال سے مذہبی آزادی کی صورتحال بگڑ رہی ہے. بھارتی حکومت نے امریکی کمیشن کو ویزا نہ دینے کے متعلق تاحال کوئی بیان نہیں دیا. یمن میں حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 19 افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں 4 بھارتی راہبائیں بھی شامل ہیں. یہ واقعہ جنوبی شہر عدن میں ضعیف لوگوں کے لیے قائم مرکز میں پیش آیا. فائرنگ کے محرکات سامنے نہیں آ سکے. شام میں حکومت مخالف باغیوں کے زیر قبضہ علاقے دوما پر نامعلوم جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے. 1 ہفتے قبل فائر بندی کے معاہدے کے اطلاق کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. ترکی کی ایک عدالت نے 2 شامی باشندوں کو 4 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں، جن پر اعلان کردی سمیت 4 افراد کی اموات سے تعلق کا الزام تھا. 3 سالہ اعلان کردی کی مردہ حالت میں تصویر گزشتہ سال ستمبر میں منظر عام پر آئی تھی. ترکی کے ساحل پر اس تصویر نے دنیا بھر کی توجہ مہاجرین کے مسئلے کی طرف دلائی تھی. ترک عدالت نے انسانی اسمگلنگ پر مجرموں کو قید کی سزائیں دی ہیں اور انہیں انسانی اموات سے تعلق کے الزام سے بری قرار دیا ہے. ملیشیا میں وزیراعظم نجیب رزاق پر استعفے کا دباؤ ڈالنے کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں نے اتحاد قائم کر لیا ہے. وزیراعظم پر تقریباً $70 کروڑ کی خورد برد کا الزام ہے، جسے وہ مسترد کرتے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے بھارت میں T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شرکت کے متعلق حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے وہاں سیکیورٹی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم بھیجنے کی ہدایت کی ہے. ہارون رشید کی رپورٹ.
وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے سیکیورٹی حالات پر وزیر اعظم کو بریف کیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے وزارت داخلہ کو ہدایت دی کہ وہ ورلڈ کپ سے قبل حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ایڈوانس ٹیم بھارت بھیجیں۔ اس ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں پاکستانی ٹیم کو بھارت بھیجنے یا نہ بھیجنے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کے تعاون سے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔
اور بنگلہ دیش میں ایشیا کپ کے آخری لیگ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے 151 رنز کا ہدف دیا ہے۔ ٹاس پاکستان نے جیتا تھا لیکن اس نے سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، جس کے بلے بازوں نے 4 وکٹیں گنوائیں اور پورے 20 اوورز کھیلے۔ سری لنکن اوپنر دلشان 75 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی شرکت سیکیورٹی جائزے سے مشروط۔ جے این یو کے اسٹوڈنٹ لیڈر کنہیا کمار کا سرکار مخالف نظریاتی جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی آج پروگرام کا حصہ ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں تحفظ خواتین قانون کی منظوری کے بعد سے ملک بھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی مجوزہ تحفظ خواتین بل پر تنقید جاری ہے۔ یہی آج سیربین کا بڑا موضوع ہے، جس پر ہم نے عورتوں کے تحفظ سے متعلق مخصوص قوانین کے حامیوں اور مخالفت کرنے والوں کی رائے ان سے بات کی ہے اور ان کی رائے آپ سن سکیں گے۔ صوبہ پنجاب میں اس قانون کے حامی جہاں اسے تاریخ ساز قرار دے رہے ہیں، وہیں چند مذہبی جماعتیں اسے مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسے آئین اور شریعت کے منافی قرار دے چکی ہے۔ ایسی صورت میں تحفظ نسواں بل کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس قانون پر کس حد تک عمل درآمد ہو سکے گا؟ اس کا جائزہ لیا ہے لاہور سے نامہ نگار شمائلہ جعفری نے۔
لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن کی رہائشی بسرا مشین پر کپڑوں کی سلائی کر رہی ہیں۔ آج کئی روز کے بعد ان کے گھر میں خاموشی ہے۔ بسرا کی شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ شوہر سے جھگڑا اور مار پیٹ ان کی زندگی کا معمول ہے، لیکن چند روز پہلے شوہر کے تشدد کے بعد جو غیر معمولی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ پولیس نے ان کے شوہر کے خلاف پرچہ درج کر لیا۔
جب بھی خرچے کی بات کرنی ہے اس وقت یہ مار پیٹ شروع ہو جاتی تھی۔ پتہ چلا کہ بل پاس ہوا ہے، اسی بات پہ تو اس دن ایس ایس پی نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ ایک تو بل سنا تھا کہ اسی دن پاس ہوا ہے، اور اسی دن پہلا یہ واقعہ ہو گیا تھا کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ نہیں تو میں بہت دفعہ جا چکی تھی، میں تو یہ سمجھ رہی تھی شاید مجھے کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑ جائے کہ خودکشی تک میں پہنچ جاؤں۔
پنجاب اسمبلی نے جب سے تحفظ نسواں کا قانون منظور کیا ہے، ملک میں ایک ہیجان برپا ہے۔ خواتین کو گھریلو تشدد سے محفوظ رکھنے کے اس قانون میں سب سے زیادہ واویلا مردوں کو تشدد کرنے پر 2 روز کے لیے گھر سے نکالے جانے، خاتون کو جان کے خطرے کی صورت میں مرد کو جی پی ایس ٹریکر کڑے پہنانے، اور خاتون کو کسی مالی نقصان کے ازالے کی رقم براہ راست مرد کی تنخواہ سے کٹوتی کروانے پر مچایا جا رہا ہے۔ بل کو منظور کرنے کے لیے کئی ماہ تک مشاورت اور غور و فکر کیا گیا اور یہ متفقہ طور پر منظور ہوا۔ تاہم اپوزیشن لیڈر سمیت کئی مرد ارکان منظوری کے دوران اجلاس میں موجود نہیں تھے، اور اجلاس ختم ہوتے ہی متعدد حکومتی ارکان برملا میڈیا پر اسے تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ اس کے باوجود گورنر نے بل کی منظوری دی اور یہ قانون بن گیا، لیکن اب مذہبی جماعتوں خاص کر اسلامی نظریاتی کونسل کی مخالفت کے بعد اس بل پر عمل درآمد سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ کئی مذہبی رہنما اسے آئین، پاکستان کے نظریے اور شریعت سے متصادم قرار دے چکے ہیں۔ مخالفت کرنے والی جماعت اسلامی کے ترجمان امیر العظیم نے بتایا،
ہمیں عورتوں کے تحفظ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو اس بل پر اعتراض ہے۔ یہ تو کڑے پہنانے والا بل ہے، یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی عورتوں کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، پتہ نہیں اب اس کے کیا مقاصد ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کوئی مسئلہ نہیں ہے، قانون کے مطابق عمل درآمد کروانا یہ ہماری ضرورت ہے۔
مذہبی حلقوں کی تنقید سے قطع نظر لاہور میں ہونے والی اس تقریب میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور خواتین ارکان اسمبلی نئے قانون کی منظوری کا جشن منا رہی ہیں۔ تقریب کی میزبان عورت فاؤنڈیشن کی صوبائی رابطہ کار ممتاز مغل تحفظ نسواں قانون کو درست جانب میں ایک قدم قرار دیتی ہیں۔
یہ پاکستان کا ایک ایسا واحد بل ہے جو پورے امپلیمنٹیشن میکانزم کے ساتھ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہم جو کرٹیک سن رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یا مولانا صاحب سے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں نے بل پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد بل ہے جس میں واقعی امپلیمنٹیشن میکانزم دیا گیا اور اس کے ساتھ بجٹری الوکیشنز اویلیبل ہیں، اور پھر یہ جو بل ہے یہ ایسا بل ہے جو باقی بلس کو سپورٹ کرے گا، چاہے وہ آپ کے ہراسمنٹ کا قانون ہے، چاہے آپ کا ایسڈ تھروئنگ کا قانون ہے، یہ ان کو بھی سپورٹ کرے گا یہ بل۔
اس قانون کو مرحلہ وار صوبے میں نافذ کیا جائے گا، تاہم ضلعی سطح پر ویمن پروٹیکشن کمیٹیوں اور سینٹرز کے قیام کے بغیر اس کا نافذ ہونا ممکن نہیں، اور ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی لاہور۔
ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں ایک شخص نے معمولی بات پر اپنی بھابھی کا کان چبا ڈالا۔ تحصیل قبل کے علاقے توتانو بانڈے کے رہائشی حیات بیگم نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے دیور نے سالن میں پیاز نہ ہونے پر ان سے جھگڑا کیا اور مار پیٹ کے دوران دانتوں سے ان کا ایک کان چبا ڈالا۔ حیات بیگم کو اسپتال لے جایا گیا، تاہم ڈاکٹر ان کا کان دوبارہ نہ جوڑ سکے۔ تفصیل سوات سے صحافی انور شاہ کی اس رپورٹ میں۔
متاثرہ خاتون حیات بیگم نے بی بی سی کو بتایا کہ دوپہر کے کانے میں دیور نے پیاز مانگا جو گھر میں موجود نہیں تھا، جس پر تیش میں آ کر انہوں نے دانتوں سے میرا کان کاٹ دیا۔
ہمارا جھگڑا اس بات پر شروع ہوا کہ میرے دیور دوپہر کا کانا کھا رہے تھے، اس نے کانے کے ساتھ پیاز مانگا جو گھر میں موجود نہیں تھا، جس کے بعد اس نے گالیاں دینا شروع کی اور میرا کان کاٹ دیا۔ اس وقت میرا شوہر گھر میں موجود نہیں تھا۔
توتانو پانڈے کی پولیس اسٹیشن کے اے ایس آئی رفیع اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ دیور اور بابی نے جھگڑے کے دوران ایک دوسرے کے کان شدید زخمی کیے تھے۔ دونوں کے رپورٹس درج کرنے کے بعد انہیں قبل ہسپتال منتقل کیا گیا۔
اس دونوں نے دیور اور جو اس کے جو عورت ہے اس نے ایک دوسرے کے کانوں پر جو ہے چکے لگا کر دونوں کے کانے مکمل طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں کو ہم اسپتال بھجوائے گئے ہیں۔ دونوں کو، اس کے شوہر اور بھائی، شوہر اور دیور کو ہم نے آج جو ہے چالان بھی کیا ہے۔
اس حوالے سے خواتین جرگے کے سربراہ مس تبسم عدنان نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ حیات بیگم کو انصاف دلانے کے لیے قانونی جنگ لڑ رہی ہے۔
ہم قانونی جنگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں اپنی بہن کے لیے، اور حد سے زیادہ کوشش کریں گے کہ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پورے ہوں اور ان کے ساتھ مکمل انصاف ہو۔
خیبر پختونخوا میں خواتین پر تشدد کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
سوات سے یہ تھے صحافی انور شاہ۔ پاکستان میں خواتین کی دیگرگوں سماجی حالت میں ایک اچھی خبر یہ ملی ہے کہ صوبہ پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں پولیس نے ایک کم سن ہندو بچی کو ونی ہونے سے بچا لیا ہے۔ قتل کے بدلے میں 9 برس کی اس بچی کی 14 سال کے لڑکے سے شادی کا فیصلہ کرنے والی پنچایت کے 4 ارکان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں ہماری ساتھی ایمن خواجہ۔
رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے ایک گاؤں میں منگوال ہندو برادری کی ایک پنچایت نے فیصلہ دیا تھا کہ بیوی کے قاتل گامو رام کی زندگی بچانے کے لیے قاتل کی 9 سالہ بہن کی شادی مقتولہ کے ایک رشتہ دار 14 سالہ لڑکے ہری چند سے کر دی جائے۔ پولیس کے مطابق پنچایت نے گامو رام پر 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا تھا اور اس فیصلے کے مطابق شادی آج ہونے والی تھی۔ مقامی تھانہ تبسم شہید کے ایس ایچ او چودھری یاسین کے مطابق انہیں جب اس کی اطلاع ملی تو وہ نفری کے لیے فوری طور پر علاقے میں پہنچے اور پنچایت کے 4 افراد کو گرفتار کر کے دفعہ 310A تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور شادی کو رکوا کر بچی کو ونی ہونے سے بچا لیا۔ ایس ایچ او چودھری یاسین نے بتایا کہ 20 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا جن کی گرفتاریوں کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے، جبکہ ونی ہونے والی بچی کو اس کے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایک مقامی صحافی کے مطابق گامو رام نے 21 فروری کو اپنی بیوی بختو مائی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔ گامو رام کو شک تھا کہ مقتولہ کے کسی غیر شخص سے ناجائز تعلقات تھے۔ گامو رام اس وقت قتل کے الزام میں جیل میں ہیں اور پنچایت کے فیصلے پر عمل درآمد کی صورت میں اس کی رہائی ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
صوبہ پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں پولیس نے ایک بچی کو عمر بھر کی ذہنی اذیت اور تشدد سے تحفظ فراہم کیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہماری ساتھی ایمن خواجہ سے سنی. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عورت کے تحفظ سے متعلق قوانین پر اسلامی نظریاتی کونسل نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شریعت اور ثقافت کے منافی قرار دیا ہے. میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی سے پوچھا کہ جب عورتوں پر گھریلو تشدد ایک عام بات ہے تو اگر اس کے سدباب کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟
خرابی تو نہیں ہے, لیکن پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 35 خاندان کے تحفظ کے بارے میں ہے, اور جو قانون انہوں نے پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے یا خیبر پختونخوا کا پروپوز جو قانون ہے, اس میں خاندان اعتبار سے کوئی ایسا رشتے کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ آرٹیکل 35 میں خاندان کا جو تحفظ ہے اس میں باقاعدہ رشتوں کا ذکر ہونا چاہیے. مثلا والد, اگر کوئی خاتون ماں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں, اگر بیٹی ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے.
تو مولانا صاحب, بنیادی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو جو اعتراض ہے وہ اس قانون کی زبان پر ہے, اس کی روح پر نہیں ہے.
نہیں, اس کی روح پر ہے, اس لیے کہ جب رشتے ذکر نہ ہوں اور نر بچہ اور مادہ بچہ کا ذکر ہو تو بچہ کیا ہوتا ہے, یعنی وہ تو حلالی بھی ہوتا ہے, حرامی بھی ہوتا ہے, اپنا بھی پوتا ہے, پرایا بھی ہوتا ہے, لے پالک بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کس بچے کا. اور پھر یہ ہے کہ گویا کہ انسان مسلمانوں کے ذہن سے رشتوں کا جو تصور ہے وہ مٹا کے اور خواتین کو گھر سے نکال کے جب بے گھر کر دیں تو پھر ان کے لیے تو پھر اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہوگا. خاوند کے لیے ایک دو لفظ استعمال کرنے ہوں گے طلاق کے تو رشتہ تو ختم ہو جائے گا. پھر ان خواتین کو اپنی مرضی کے مطابق جس کام پہ لگانا چاہیں تو اس پہ لگا دیں. تو پیچھے سے این جی اوز لگا دیے جائیں کہ خواتین کو گھر سے بے گھر کیا جائے, آگے سے پھر جب اس کا کہیں ٹھکانہ نہ بچ جائے تو پھر اپنی مرضی کے کاموں پہ لگائے جائے. اس لیے وہ جو روح ہے وہ روح صحیح نہیں ہے.
مولانا صاحب, آج آپ نے شاید خبر آپ کی نظر سے گزری ہو کہ سوات میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کے کان صرف اس لیے کاٹ دیے کہ وہ سالن کا ذائقہ اچھا نہیں تھا, سالن جو اس نے پکایا تھا وہ کچھ بدمزہ تھا, شوہر کے مزاج کے مطابق نہیں تھا. تو ایسے شخص کی شریعت میں کوئی سزا ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے اور کیسے اسے, اس کے لیے کیا قانون موجود ہے پاکستان میں اس وقت؟
پاکستان میں, تاجرات پاکستان میں تمام وہ قوانین موجود ہیں جس میں جرائم کی مکمل تفصیل ہے. اگر قانون پہ عمل ہوگا تو اس قسم کے واقعات کا رونما بھی نہیں ہوں گے.
لیکن بیوی کو تحفظ کیسے دیا جائے, یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے. آپ کے سامنے بہت سے ایسے واقعات آئے ہوں گے کہ جہاں شوہر ناجائز تشدد کرتا ہے, کوئی اس کا جواز نہیں ہوتا, نہ شرعی نہ سماجی نہ قانونی, وہ مار پیٹ کرتا ہے گھر میں, اس کے لیے بھی آخر وہ بھی تو یعنی عورت بھی تو اللہ کی بندی ہے نا.
تاجرات پاکستان میں ان تمام جرائم کے لیے سزائیں موجود ہیں.
وہ تو ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہاں جو بنیادی مسئلہ ہے, جو بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے, وہ عورت پر تشدد کا ہے, اور آپ اسے انکار نہیں کریں گے کہ تشدد ہوتا ہے پاکستان میں. تو اسے روکا کیسے جائے, اسے روکا کیسے جائے اس تشدد کو؟
عورت کو مجمل کیوں کہا جائے؟ عورت کے رشتے کا تعین ہو, ماں ہے عورت, بیوی ہے عورت, بہن ہے عورت, کیا ہے,
جس بھی شکل میں ہو. دیکھیں, عورت بنیادی طور پہ تو وہ عورت ہے, چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بیوی ہے. تو اس پر اگر تشدد ہوتا ہے, اگر بیوی پر تشدد ہوتا ہے, چلے مان لیتے ہیں بیوی پر تشدد کرتا ہے شوہر, تو اس کو کیسے روکا جائے؟
بیوی کا تشدد ہو یا کسی کا بھی تشدد ہو, جب تک رشتے کا تعین نہیں ہے اور تشدد کا تعین نہیں ہے. اب آپ خاون کو کڑا پہنائے اور تو آپ کو تو خود پتا ہے آپ آفریدی ہے, اگر بیوی کی وجہ سے کڑا پہنایا گیا تو اس کے تو ایک جملہ رہے گا کہ تم مجھ پہ حرام. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاق کی شرح بڑھے گی اور پریشانیاں زیادہ ہوں گی, مقدموں کا انبار لگے گا.
اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی. اور یہاں میں اپنی اصلاح کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ نے سوات سے صحافی انور شاہ کی رپورٹ میں سنا کہ وہاں کان چبانے کے واقعے میں شوہر نہیں دیور ملوث تھا جس نے بھابھی کا کان کھانے کے ساتھ پیاز نہ دینے پر چبا ڈالا تھا. پاکستان میں عورتوں پر گھریلو تشدد کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, مگر اس کے باوجود آپ نے سنا کہ پاکستان میں عورتوں کے تحفظ سے متعلق قانون پر بعض حلقوں کی طرف سے تنقید اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. میں نے پنجاب میں خواتین کی حالت سے متعلق کمیشن کی سربراہ فوزیہ وقار سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں ایک آئینی ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے موجود ہے, تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عورتوں کے تحفظ سے متعلق قانون سازی سے پہلے اس ادارے سے بھی مشاورت کر لی جاتی؟
دیکھیے, یہ خواتین پہ تشدد کا قانون یہ پہلا نہیں ہے. پہلے دو صوبے اس کو پاس کر چکے ہیں. سندھ میں یہ 2013 میں پاس ہوا تھا, بلوچستان میں 2014 میں پاس ہوا تھا, پنجاب تیسرا صوبہ ہے. اور اگر ابھی تک کوئی ایشو نہیں آیا تو ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ شہریوں کو ان کی جان اور مال کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے, اور اس میں اس کا اسلام کے ساتھ کہیں بھی کوئی مقابلہ یا اس سے کوئی تنازع ہوتا نظر نہیں آتا. اس لیے اس بل کی کوئی ریلیونس بنتی نہیں تھی اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے پیش کرنے کی.
لیکن مولانا شیرانی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اسلامی اقدار ہیں اور پاکستانی معاشرے کی جو اقدار ہیں ان کو بدلنے کی کوشش ہے, اور اسلامی نظریاتی کونسل نے آپ کے علم میں ہوگا کہ اسے مسترد کر دیا ہے.
وہ شیرانی صاحب کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر وہ دیکھیں تو سعودی عربیہ جو ملک ہے جس سے ہم اپنا میرے خیال سے قبلہ سمجھتے ہیں اور بہت اس سے گائیڈنس لیتے ہیں, وہاں پہ تشدد کے خلاف بلکہ گھریلو تشدد کے خلاف قانون 2013 میں پاس ہو چکا ہے, اور بلکہ وہاں پہ تو وہ ایک کرمنل اوفینس ہے. یہاں پہ تو اس کو سول کورٹس میں رکھا گیا ہے جبکہ وہاں پہ ایک کرمنل اوفینس ہے وہ. اور دوسری بات یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وقتاً فوقتاً کلچرلی تھوڑے سے اب آج کل کی جو معاشرہ اس کے مطابق نہیں بات کر رہے, اور سائنس کو بالکل مد نظر نہیں رہتے, جس طرح کہ انہوں نے ڈی این اے کی بھی ٹیسٹنگ کو غلط قرار دیا تھا. اب ایولوشن اور جو ارتقاء ہے اس کا عمل میرے خیال سے ہمیں اسلامی معاشرے میں بھی دیکھنا ہوگا, اور بہت ملکوں میں ہو رہا ہے. اس لیے کوئی اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کہاں پہ غیر اسلامی بنتا ہے یہ. اور جہاں تک اقدار کا تعلق ہے, دیکھیے جی ہماری اقدار تو اسلام سے زیادہ میرے خیال سے ہندوازم سے انفلوئنسڈ ہے. پاکستان میں ہمارا کلچر جو ہے وہ ہندوازم سے اس طرح سے زیادہ انفلوئنسڈ ہے کہ جبکہ آپ دیکھتے ہیں اسلامی ممالک میں بیواؤں کو دوسری شادی کرنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جبکہ پاکستان میں کیونکہ ہمارا ہندوازم کا انفلوئنس ہے تو بیواؤں کی دوسری شادی کرنا ایک نہایت ہی غیر مناسب بات سمجھی جاتی ہے. یہ ایک میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو.
اچھا فوزیہ وقار صاحبہ, عورتوں کے تحفظ کے قانون پر جس طرح اب تنقید ہو رہی ہے, سامنے آ رہی ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کوئی آسان کام نہ ہوگا.
جی, دو سال سے بلکہ اب تین سال ہو گئے ہیں سندھ میں تو عمل درآمد ہو رہا ہے, اور تنقید تو بہت چیزوں پہ آتی ہے, مگر حکومت جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور اپنے شہریوں کا تحفظ کرے گی. اگر یہ بحث کی جائے کہ عورت کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے اور عورت کا تحفظ اس کو مار پیٹ سے بچانا جو ہے وہ اقدار کے خلاف ہے, اور اس کے بیسس پہ اگر اس کو فائٹ کیا جائے تو ایک غیر مناسب سی بات ہے. میرے خیال سے اس پہ حکومت کو پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی, کوئی جواز نہیں بنتا.
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے تحفظ کے لیے پہلے سے قوانین موجود ہیں ملک میں, مگر معاشرے میں ان کی قبولیت نہیں ہے, انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے اس طرح سے, اسی وجہ سے اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہو پا رہا پوری طور سے. کیا لگتا نہیں کہ یہ قانون بھی ایسے ہی ایک بس ایک کتابی شکل میں موجود ہوگا؟
میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیے اگر آپ پولیس کی رپورٹس دیکھیں تو سب سے زیادہ ہونے والا جو جرم ہے وہ قتل ہے. قتل کا قانون تو بہت مضبوط ہے اور سب مانتے ہیں کہ قتل غلط چیز ہے, مگر قتل پھر بھی ہوتا ہے, تو کیا ہم قتل کا قانون ختم کر دیں؟
ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ جو قانون پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا ہے عورتوں کے تحفظ کا, کہ کوئی تشخص نہیں دیا گیا ہے کہ بیوی اور ماں اور بہن اور اس طرح کی بات نہیں کی گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک طرح سے جو اقدار ہیں یا جو پاکستان کا ایک تشخص ہے ثقافتی, اس کے منافی ہے. اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس قانون کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان خلیج بڑھے گی نہ کہ کم ہوگی.
اگر آئی ایم شیور آپ نے مطالعہ کیا ہوگا قانون کا, یہ تشدد کے خلاف, خواتین پہ تشدد کے خلاف قانون ہے. یہ مردوں کے خلاف قانون بالکل نہیں ہے, اور تشدد کی جو صفت لکھی ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ تشدد صرف آدمی ہی کر سکتا ہے گھر کے اندر, وہ عورت بھی کر سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن چولہے پھٹتے ہیں, ساس جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے اور بہو مر جاتی ہے. تشدد چاہے مرد کرے چاہے عورت, وہ دونوں اس پہ لائبل ہوتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ سب سے زیادہ پریشانی مرد حضرات کو کیوں ہو رہی ہے, جبکہ اس میں تو یہ کہیں نہیں کیا کہا گیا کہ اگر شوہر زیادتی کرے تو. اس میں کہا ہے جو شخص بھی زیادتی کرتا ہے یا تشدد کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور اقدار پہ جہاں تک آپ نے یا جو فاصلہ بڑھنے والی جو آپ نے بات کی, دیکھیے اگر یہ توقع رکھی جائے کہ گھر کے اندر عورت روز پٹے گی, وہ ہی اسی کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اس خاندان کو ٹوٹنے سے بچائے, تو یہ قدرے ناجائز بات ہے. مارنا یا نہ مارنا آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے, اگر ان کو مسئلہ ہے تو وہ نہ ماریں.
یہ تھی پنجاب میں خواتین کی حالت سے متعلق کمیشن کی سربراہ فوزیہ وقار. آج سیربین کا بڑا موضوع پاکستان میں عورتوں پر گھریلو تشدد کے واقعات, ان کی روک تھام سے متعلق قوانین, ان قوانین پر تنقید اور ان کا دفاع تھا, جس پر آپ نے رپورٹیں بھی سنی اور ماہرین کی رائے بھی. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے زیادہ
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات,
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
ایشیا کپ میں آج آخری لیگ میچ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. دونوں ٹیمز پہلے ہی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہیں, جبکہ بھارت اور بنگلہ دیش نے ایشیا کپ کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. سری لنکا نے ٹورنامنٹ میں اب تک تین میں سے ایک ہی میچ جیتا ہے, جبکہ پاکستانی ٹیم بھی یو اے ای کو ہرا کر صرف ایک ہی میچ جیتنے میں کامیاب ہو سکی. اس مایوس کن کارکردگی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے اسکواڈ میں رد و بدل کا فیصلہ کیا ہے. آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج ڈربن میں کھیلا جائے گا. ٹینس میں ڈیوس کپ کے پہلے دن آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان میچ ایک ایک پوائنٹ سے برابر ہو گیا. پہلا میچ امریکہ کی جانب سے جان اسنر نے آسٹریلیا کے سیم گروتھ کو 7-6 اور 6-2 سے ہرا کر جیتا, اور دوسرا میچ آسٹریلیا کی جانب سے برنارڈ ٹامک نے امریکہ کے جیک ساک کو ہرا کر اپنے نام کر لیا.
یہ
برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے ہیں, کہہ رہے ہیں انہیں ڈیوس کپ میں جاپان کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے 5 ہفتوں سے کوئی میچ نہیں کھیلا. یورپین فٹ بال میں ٹاپ کلب بارسلونا نے لیونل میسی کی ہیٹرک کی بدولت رائیو ویلکانو کو 1-5 پانچ گولز سے شکست دے کر مسلسل 35 میچز میں ناقابل شکست رہنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے. فلوریڈا میں ہونے والے خواتین کے فٹ بال ٹورنامنٹ میں عالمی چیمپئن امریکہ نے انگلینڈ کو 1 سے شکست دے دی, اور جرمنی نے بھی فرانس کو 1 سے ہرا دیا. میامی میں گولف چیمپئن شپس کے پہلے راؤنڈ میں اسکاٹ پیرسی اور مارکس فریزر نے برتری حاصل کر لی ہے, لیکن گولف کی عالمی رینکنگ میں سر فہرست تین نام جارڈن اسپتھ, جیسن ڈے اور روری میکل روئے کی کارکردگی کچھ خاص نہیں تھی. یہ گولف پلیئر روری میکل روئے ہیں, کہہ رہے ہیں آج نئی ٹیکنیکس کے ساتھ میدان میں آئے جو آج نہیں تو کل ضرور فائدہ مند ثابت ہوں گی.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی شرکت سیکیورٹی جائزے سے مشروط. جے این یو کے اسٹوڈنٹ لیڈر کنہیا کمار کا سرکار مخالف نظریاتی جنگ جاری رکھنے کا عزم, اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی سیربین میں آنے کو ہے. اس وقت ظہیر الدین بابر سے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
کونسل نے
پنجاب میں تحفظ نسواں کے نئے قانون کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان کے ضلع رحیم یار خان میں پولیس نے مقامی پنچایت کے 4 ارکان کو گرفتار کیا ہے، جن پر ایک 9 سالہ بچی کو ونی کرنے کا الزام ہے۔ مزید 20 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ برازیل میں بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں پولیس نے سابق صدر لولا دا سلوا کو حراست میں لے لیا ہے۔ یہ تحقیقات برازیلوی سرکاری تیل کمپنی پیٹرو براس میں رشوت خوری کے متعلق ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے بھارت میں T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شرکت کے متعلق حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے وہاں سیکیورٹی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ اور کرکٹ کے ایشیا کپ کے آخری لیگ میچ میں سری لنکا کی طرف سے جیت کے لیے 151 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستانی بلے بازوں نے 23 رنز بنا لیے ہیں۔ چوتھا اوور جاری ہے اور ابھی تک پاکستان کی کوئی وکٹ نہیں گری۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنا، اور اب سیربین کے دیگر موضوعات۔ بھارت کی مشہور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر کنہیا کمار نے ملک سے غداری کے مقدمے میں ضمانت پر رہائی کے بعد کہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اپنی نظریاتی لڑائی جاری رکھیں گے، اور یہ کہ ان پر لگائے جانے والے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ کنہیا کمار کو 22 دن کی حراست کے بعد کل شام جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ ان پر ملک کے خلاف اور کشمیری علیحدگی پسند افضل گرو کے حق میں نعرے لگانے کا الزام ہے۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم تفصیل کے ساتھ۔
کنہیا کمار کی عمر 29 برس ہے اور وہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، لیکن رہائی کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اپنا موقف پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طلبہ کی آواز خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور دیش کے سیما پہ لڑنے والا چاہے سینک ہو یا آتم ہتیا کرنے والا کسان ہو، چاہے اپنے ادھیکاروں کے لیے مر مٹنے والا کوئی ودیارتھی ہو، ان کے حق کی لڑائی ہم لوگ لڑتے ہیں۔ یہی ہمارا اپرادھ ہے۔ اگر آپ اس کو اپرادھ مانتے ہیں تب تو میں نہیں کروں گا، لیکن سرکار اگر اس کو اپرادھ مانتی ہے جو ایک خاص وچار دھارا کی ہے تب تو یہ بار بار کریں گے، اور اس بات کو لے کر ہم کو کوئی افسوس نہیں ہے۔
کنہیا کمار پر الزام ہے کہ انہوں نے کشمیری علیحدگی پسند افضل گرو کی پھانسی کی تیسری برسی کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی تھی، جس میں بھارت کے خلاف اور کشمیر کی علیحدگی کے حق میں نعرے بلند کیے گئے تھے۔ افضل گرو کو پارلیمان پر حملے کے سلسلے میں پھانسی دی گئی تھی۔ اس پس منظر میں ان سے پوچھا گیا کہ افضل گرو کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے۔ جب ان کے ساتھی طلبہ کو یہ بات بری لگی تو انہوں نے کہا،
میں سب سے پہلے اپنے کیمپس کے اسٹوڈینٹ کو کہنا چاہتا ہوں، اتنا بھروسہ آپ نے اپنے پریسیڈنٹ پہ دکھایا ہے، تھوڑی دیر اور دکھائیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ افضل گرو اس دیش کا ایک ناگرک تھا، اکھنڈ بھارت کا حصہ جموں کشمیر اس کا ایک نواسی تھا، اور اس کو قانون نے سزا دی ہے۔ جو سزا دی ہے اس سزا کے اوپر بولنا، وہی قانون اس دیش کی جنتا کو اجازت دیتا ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں یہ ان کا سمویدھانک ادھیکار ہے۔ میرا ویکتیگت مت یہ ہے کہ میرے لیے افضل گرو آئیکن نہیں ہے، میرے لیے آئیکن آج کے سمے میں روہت بیمولا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ گھر گھر میں روہت نکلے گا۔
کنہیا کمار سے پوچھا گیا کہ اب ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا تو انہوں نے کہا،
چلیے شکریہ آپ کا، آپ لیڈیز فرسٹ کیا آپ نے، بہت بہت شکریہ۔ ہماری پترکار ساتھی بہن کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے۔ دیکھیے میں ودیارتھی ہوں، میرا کام پڑھائی کرنا ہے، اور میری طرح ہر لوگ اپنی پڑھائی کر سکے اس کے لیے لڑائی لڑنا ہے، تو اس کے لیے نہ کوئی پلان کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی ایکشن بنانا ہے۔ سرکار جب فیلوشپ بند کرے گی تو فیلوشپ شروع کروانے کی لڑائی شروع کر دیں گے۔ سرکار اگر کبھی روہت بیمولا کی ہتیا کر دے گی تو اس کو نیائے دلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ راج دروہ کے آروپ میں کسی کو جیل میں ڈال دے گی تو اسے رہا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ہمیں لگتا ہے
جیل سے رہائی کے بعد یونیورسٹی پہنچنے پر کنہیا کمار کا زبردست استقبال کیا گیا، اور انہوں نے ہزاروں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستان سے نہیں ہندوستان میں آزادی چاہتے ہیں۔
اسی لیے ہم نے کہا کہ دیش سے آزادی نہیں دیش میں آزادی چاہیے۔ سے اور میں فرق ہوتا ہے، سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔
کنہیا کمار اور جے این یو کے دو دیگر طلباء کی گرفتاری سے ملک میں اظہار خیال کی آزادی پر بحث چھڑ گئی ہے، اور بہت سے قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کرنے کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ کنہیا کمار اچانک ہر طرف ہیں، ٹی وی چینلوں پر، اخبارات میں اور گاؤں کی چوپالوں پر ہونے والے بحث مباحثوں میں۔ وہ غدار ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ تو عدالت میں ہوگا، لیکن سیاست میں ان کے لیے راستے تیزی سے کھلتے جا رہے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت سے چلتے ہیں پاکستان، جہاں وزیراعظم نواز شریف نے بھارت میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے سے قبل وہاں سیکیورٹی حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت انہوں نے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ ایک ملاقات میں دی۔ اسلام آباد سے نامہ نگار ہارون رشید کی رپورٹ۔
وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی آج کی ملاقات میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے سیکیورٹی کے حالات پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے وزارت داخلہ کو ہدایت دی کہ وہ ورلڈ کپ سے قبل وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ایڈوانس ٹیم بھارت بھیجیں۔ اس ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں ہی پاکستانی ٹیم کو بھارت بھیجنے یا نہ بھیجنے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کے تعاون سے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے قومی ٹیم کی بنگلہ دیش میں جاری ایشیا کپ میں خراب کارکردگی پر بھی رپورٹ طلب کی ہے۔ اس ملاقات سے ایک روز قبل وزیر داخلہ نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ شہریار خان سے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ بھارت کے حوالے سے ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ ماہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو عالمی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم کو بھارت بھیجنے کی اجازت دے دی تھی۔ تاہم ہماچل پردیش کی ریاستی حکومت بھارت اور پاکستان کے درمیان 19 مارچ کو دھرمشالہ میں ہونے والے عالمی کپ کے میچ کی مخالفت کر رہی ہے۔ ہماچل پردیش میں کانگریس کی حکومت ہے اور پارٹی کے ایک سینئر وزیر جے ایس بالی بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر دھرمشالہ سے میچ نہیں ہٹایا گیا تو وہ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے۔ اس سے قبل ریاست کے وزیر اعلی نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اس علاقے میں بڑی تعداد میں آباد سابق فوجی میچ کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ پٹھان کوٹ کی ایئر بیس پر شدت پسندوں کے حملے میں مارے جانے والے دو فوجیوں کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں بہت ناراضگی ہے اور ان کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا بہت مشکل ہوگا۔ شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کانگریس کی کوئی ریاستی حکومت بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ کی مخالفت کر رہی ہے۔ پاکستان ورلڈ کپ کا اپنا پہلا میچ 16 مارچ کو کھیلے گا۔ واضح نہیں کہ حکومت اس قلیل وقت میں اتنی جلد وفد بھارت روانہ کر سکتی ہے جو حالات کا فوری جائزہ لے کر جلد اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ہی حتمی فیصلے کا انحصار ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کو پھانسی دیے جانے کے خلاف مظاہرین کے ایک گروپ نے حیدرآباد پریس کلب پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس حملے کے دوران دو صحافی زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ ادھر کراچی سے بھی احتجاج کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
نماز جمعہ کے بعد حیدرآباد میں بعض مذہبی جماعتوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرے سزوکیوں پر لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اسی اثنا میں بعض مشتعل نوجوانوں نے پریس کلب میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پریس کلب کا دروازہ بند ہونے پر دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر پریس کلب میں موجود ایک ٹی وی چینل کے بیورو چیف حمید الرحمان کا کہنا تھا۔
جی، پریس کلب پر جو ہے وہ جب مظاہرین پہنچے تو انہوں نے پہلے صحافیوں کو نیچے سے جو ہے انہوں نے برا بلا کہا، انہیں جو ہے وہ مخلصات بکی، اور اس کے بعد وہ پریس کلب کے اندر گھس گئے، اور انہوں نے اندر گھسنے کے بعد پریس کلب میں توڑ پھوڑ کی۔ پریس کلب کا جو استقبالیہ کاؤنٹر تھا اس کو نکال کر باہر پھینک دیا، اور پہلی منزل پر جا کر جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے انہیں وہاں پر جو انہوں نے زدوکوب کیا، مارا پیٹا، جس کے نتیجے میں کچھ صحافی جو ہے زخمی بھی ہوئے۔
رائفل بردار پولیس والوں نے مشتعل نوجوانوں کو گیٹ سے ہٹانے اور اندر داخل ہو جانے والوں کو باہر نکالنے کی کوششیں کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پولیس کی بھاری نفری پریس کلب کے باہر موجود ہونے کے باوجود پریس کلب کو حملہ آوروں سے محفوظ نہیں بنا سکی۔ دوسری طرف کراچی میں بھی ایک جلوس نے ایک ٹی وی چینل کے دفتر پر مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے دوران املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ اس ٹی وی چینل نے حملے کے حوالے سے اس طرح کی خبر نشر کی۔
نامعلوم مشتعل افراد نے آج ٹی وی کے دفتر پر حملہ کیا ہے. بزنس ریکارڈر گروپ کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے. گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی ہے. مشتعل افراد نے آج ٹی وی کے دروازے پر پتھراؤ بھی کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج ٹیلی ویژن کا آفس اور اس کے سامنے ایک ہجوم مشتعل افراد کا. نامعلوم افراد ہیں یہ جنہوں نے پتھراؤ کیا ہے دفتر کے دروازے کے اوپر بھی اور دفتر کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا ہے. اس کی ونڈ سکرین توڑ دی ہے اور اس وقت بھی یہ لوگ وہیں پر موجود ہیں.
حیدرآباد پریس کلب پر حملے کے بعد پولیس افسران اور ضلعی انتظامیہ کے افسران حیدرآباد پریس کلب پہنچے, جہاں پریس کلب کی انتظامیہ نے جس طرح تہس نہس ہوا تھا, دروازے کھڑکیاں سب ٹوٹے ہوئے تھے, انہیں ویسے ہی رہنے دیا. کوئی بھی چیز صحیح کرنے کی ابھی تک کوشش نہیں کی تھی.
پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اقبال ظفر جھگڑا نے صبح خیبر پختونخوا کے 29ویں گورنر کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے. انہیں فاٹا کی صورتحال سے متعلق کئی چیلنجز کا سامنا ہوگا. تفصیل پشاور سے نامنگار عزیز اللہ خان کی زبانی.
یہ تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں منعقد ہوئی. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے ان سے حلف لیا.
گورنر ہاؤس میں منعقد اس تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک سمیت اہم شخصیات اور مسلم لیگ کے کارکن بڑی تعداد میں موجود تھے. اقبال ظفر جھگڑا صوبے کے 29ویں اور اس صوبے میں مسلم لیگ کے چوتھے گورنر ہیں, جبکہ زیادہ تر وقت صوبے میں فوجی اور سول سروس کے ریٹائرڈ افراد اس عہدے پر تعینات رہے. اقبال ظفر جھگڑا مئی سال 1947 میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق پشاور کے مضافاتی گاؤں جھگڑا سے ہے. وہ دو مرتبہ سینٹ کے رکن رہے اور اس دوران وہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بھی تعینات رہے. انہوں نے اپنے علاقے سے انتخابات میں بھی حصہ لیا لیکن ناکام رہے. اقبال ظفر جھگڑا مسلم لیگ نواز کے ساتھ عرصہ دراز سے وابستہ ہیں. انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں جب میاں برادران ملک سے باہر چلے گئے تھے تو احتجاجی ریلیوں کی قیادت کی تھی. اقبال ظفر جھگڑا کو قبائلی علاقوں اور صوبے کے مرکز کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے متعدد چیلنجز کا سامنا ہوگا. فاٹا میں فوجی آپریشن اور عارضی طور پر بے گھر افراد کی اپنے علاقوں کو واپسی کے حوالے سے سینئر صحافی امریاز کہتے ہیں کہ یہ گورنر کے لیے ایک بڑا امتحان ہو سکتا ہے.
جہاں پہ اور علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, جہاں سے لاکھوں افراد نقل مکانی کر کے مختلف مقامات پر رہائش پذیر ہے, تو اس ساری صورتحال میں انہیں سب سے پہلے تو امن و امان کا چیلنج ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈی پیز کی واپسی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا چیلنج آپ کہہ لیں کہ اس خطے کو قومی دھارے میں یا مین سٹریم میں شامل کرنا ہے. اگر اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو یہ سارا ایکسرسائز جو ہوا ہے یہ اتنا برابر ثابت نہیں ہوگا.
ان کا کہنا تھا کہ مرکز اور صوبے کے درمیان پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے گورنر اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس سے صوبہ ترقی کرے گا. فاٹا اصلاحات اور مستقبل میں فاٹا کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے, علیحدہ صوبہ یا خیبر پختونخوا میں شمولیت یا ایک علیحدہ انتظامی حیثیت, اس بارے میں بھی اہم فیصلے کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ قبائلی علاقوں میں امن کا قیام ان کی اہم ذمہ داری ہوگی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور پاکستان ہی میں رہتے ہیں جہاں بلوچستان میں سبی اور ہرنائی کے درمیان ریلوے لائن کے پلوں کی 10 برس قبل عسکریت پسندوں کے ہاتھوں تباہی کے بعد اب اس لائن کو بحال کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے. کوئٹہ سے نمانگار محمد کاظم.
سبی اور ہرنائی کے درمیان ریلوے لائن کے پلوں کو سن 2006 میں عسکریت پسندوں نے اڑایا تھا, جس کے باعث اس لائن پر گزشتہ 10 سال سے ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہے. اب حکومت نے اس ریلوے لائن کو دوبارہ بحال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. اس منصوبے کا افتتاح وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری نے سبی شہر میں کیا. 133 کلومیٹر طویل اس ریلوے لائن کی بحالی پر 1.5 ارب روپے سے زائد کی لاگت آئے گی. اس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندی کی کارروائیوں سے حکومت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا.
اور کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے یا ہم گورنمنٹ کو کمزور کر سکتے ہیں. نہ کبھی ہم کمزور ہوئے ہیں نہ کبھی ہم کمزور ہوں گے.
ارنائی میں کوئلے کے وسیع ذخائر ہیں. ریل کے ذریعے کوئلے کی ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے بلوچستان میں سبی ارنائی ریلوے سیکشن کا شمار منافع بخش سیکشنوں میں ہوتا تھا. اس سیکشن کی بحالی کے منصوبے پر عمل درآمد نیشنل لاجسٹک سیل کرے گی. سرکاری حکام کے مطابق اس ریلوے لائن کو مارچ 2018 تک بحال کر دیا جائے گا. بلوچستان میں ریلویز کی تنصیبات پر جو حملے ہوتے رہے ہیں ان کی ذمہ داری بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں. بلوچستان میں بلوچ قوم پرستی کے حوالے سے جو مسلح کاروائیاں ہو رہی ہیں سرکاری حکام ان میں ملوث لوگوں اور ان کے حامیوں کے لیے ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کرتے رہے ہیں. موجودہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ ان کو برملا دہشت گرد کہیں گے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی.
میں برملا یہ کہوں گا سبھی میں کہ وہ دہشت گرد ہے اور ہم نے ان آخری اپنے ہاتھ پاؤں اپنے مار رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جو ہے وہ آخری جو دہشت گرد ہے اس وقت تک ہم جاری رہے گی.
جس علاقے سے ریلوے لائن گزرتی ہے وہ دشوار گزار پہاڑوں پر مشتمل ہے.
کوئٹہ سے یہ تھے محمد قاسم. اور اب ایک بین الاقوامی خبر. ترکی کی ایک عدالت نے شامی بچے اولان کردی سمیت پانچ افراد کی موت کے مقدمے میں شام سے ہی تعلق رکھنے والے دو مبینہ انسانی اسمگلروں کو 4 برس قید کی سزا سنائی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
ترک عدالت نے 3 سالہ آلان سمیت 5 شامی پناہ گزینوں کی موت کے مقدمے میں ان ملزمان کو انسانی اسمگلنگ کا مجرم قرار دیا ہے، مگر جان بوجھ کے غفلت برت کے ان پناہ گزینوں کی موت کا باعث بننے کے الزام سے انہیں بری کر دیا ہے. ملزمان میں مفاوقہ الاباش اور عاصم الفرحات شامل ہیں. ان کا تعلق شام سے ہے. دونوں نے ہی اپنے اوپر لگنے والے الزامات سے انکار کیا ہے. الاباش اور الفرحات پر ترکی کے شہر بودرم میں مقدمہ چلایا گیا. معصوم آلان کی لاش اسی شہر کے ساحل پر پڑی ملی تھی اور اس کی تصویروں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. آلان کا 5 سالہ بھائی غالب اور ان کی ماں ریحان بھی یونان پہنچنے کی کوشش میں کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے تھے، مگر ان کے والد عبداللہ بچ گئے تھے اور اب وہ عراق میں رہتے ہیں. سنیے انہوں نے کیا کہا.
طلعنا من قارب اخذني هذا المهم.
مجھے یاد ہے کہ اسمگلر نے ہم سب کو لیا اور ہم کشتی میں سوار ہو گئے. ہم 13 لوگ تھے جن میں کشتی کا ڈرائیور بھی تھا. ہم نے 4-5 منٹ تک سفر کیا اور پھر اونچی لہریں آئیں اور ڈرائیور سمندر میں کود گیا اور فرار ہو گیا. میں نے کشتی چلانے کی کوشش کی مگر ایک اونچی لہر نے کشتی کو آ لیا. میں نے اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی کوشش کی مگر کچھ نہیں کر سکا. ایک ایک کر کے سب ڈوب گئے.
احلا اولاد بالعالم.
میرے بچے دنیا کے سب سے خوبصورت بچے تھے. دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے اس کے بچے سب سے قیمتی نہ ہوں؟ میرے بچے بہت شاندار تھے. وہ ہر روز میرے ساتھ کھیلنے کے لیے مجھے نیند سے جگاتے تھے. اس سے زیادہ خوبصورت شے اور کیا ہوگی؟ میرا جہان برباد ہو گیا.
ادھر نئے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2015 میں یعنی پچھلے سال 12.5 لاکھ سے زیادہ لوگ پناہ کی غرض سے یورپی یونین پہنچے ہیں.
یہ تھے ہمارے ساتھی احمد رضا. اور اب ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے.
کافی دن سے چل رہی ہے بات افریدی کو چینج کرے.
کہ یار یہ کیا انداز ہے کھیلنے کا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ 19 سال بعد جاگے ہیں.
پہلے بھی میں نے کہا یہ بات کہی ہے کہ یہ سلیکٹرز کا ڈیسیجن ہوتا ہے.
4 اوور اس میں 100% دوں.
انفنٹینو کے پیش رو بلاٹر کتنی تنخواہ لیا کرتے تھے.
ایشیا کپ میں وہ کر دکھایا کہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں. کیا شاہد آفریدی کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے؟ اور فیفا کے صدر کی کتنی تنخواہ؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. پاکستانی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ میں انتہائی مایوس کن کارکردگی دکھا کر اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. اس مایوس کن کارکردگی نے ٹیم سلیکشن، کپتانی، مینجمنٹ یعنی ہر چیز کو ایکسپوز کر دیا. اور اب ڈر اس بات کا ہے کہ ورلڈ T20 میں کیا ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ جس نے ورلڈ T20 کے لیے ٹیم کا اعلان کرنے میں چند روز کی تاخیر دکھائی تھی، اب ایک مرتبہ پھر ٹیم میں رد و بدل کے موڈ میں ہے. لیکن شہریار خان کہتے ہیں کہ اس مرحلے پر شاہد آفریدی کو کپتانی سے ہٹانا ایک بڑے کھلاڑی کی توہین ہوگی.
کافی دن سے چل رہی ہے بات کہ آفریدی کو چینج کرے. یہ تمام چیزیں ہم ان پر غور کریں گے, مگر یہ یاد رکھیے جذباتی نہیں ہونا ہے. افریدی کے خدمات جو ہیں پاکستان کے 15 سال سے چلے, 15 سال سے وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے, خدمات ہیں, میچ ونر رہا ہے. کپتانی میں اگر خامی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خامی کو اس وقت دور نہیں کر سکتے, وہ تو اپنے آخر وقت پر آ گیا. اس وقت چینج کرنا میرے خیال سے ایک بڑے امپورٹنٹ پاکستانی سٹارورٹ کی ایک قسم سے توہین ہوگی.
لیکن سابق ٹیسٹ کرکٹر جاوید میعداد کا کہنا ہے کہ موجودہ کارکردگی کی بنیاد پر شاہد آفریدی کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی. سب سے دلچسپ تجزیہ سابق بھارتی ٹیسٹ کرکٹر اجے جادیجا نے کیا ہے, جو ایشیا کپ کے میچوں پر پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر ماہرانہ تبصرے کر رہے ہیں.
انہوں نے 19 سال اپنی گیم چینج نہیں کی, چاہے ان کو اوپن کرائی ہو, 6 نمبر کھلایا ہو, پاکستان 40 پہ 4 ہو یا 400 پہ 4 ہو, وہ آ کے ایک ہی انداز سے کھیلتے ہیں. تو اب کپتانی بھی اسی سٹائل سے کرتے ہیں, وہ ایک ہی انداز سے کرتے چلے گئے. اور وہ اگر کوئی مانتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سٹائل, تو وہ پہلے سے ہی نہیں ہو. وہ اگر آپ نے ایکسپٹ کیا ہے ان کو, اگر 19 سال بعد اگر آپ نہیں سمجھے ان کو کہ سعید افریدی کیا ڈلیور کر سکتے ہیں یا ان کی سوچ کیا ہے, ڈلیور مطلب آؤٹ ہونا نہیں ہونا وہ دن ہے, لیکن وہ انداز کیا ہے ان کا کھیلنے کا. کوئی بھی کوشچن کر رہا ہے آج کہ یار یہ کیا انداز ہے کھیلنے کا, تو میں سوچ رہا ہوں کہ 19 سال بعد جاگے ہیں.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کے بعد ہارون رشید کی سربراہی میں قائم سلیکشن کمیٹی کے فیصلے بھی تنقید کی لپیٹ میں آئے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے بھی 1-2 کھلاڑیوں کے سلیکشن پر تحفظات ظاہر کیے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی نے انہیں یہ جواب دے دیا کہ تمام فیصلے متفقہ طور پر ہوئے.
جب وہ ٹیم آئی میرے پاس, میں نے دیکھا مجھے 1-2 سلیکشن مجھے لگے کہ ان میں کچھ ڈاؤٹ ہو رہے, مجھے ڈاؤٹ. وہ ٹیم واپس بھیجی, 2-3 دن بعد سلیکٹرز پھر ملے اور مجھ سے چیف سلیکٹرز نے کہا کہ جی آپ کی جو ریزرویشنز تھے وہ ہم نے کنسیڈر کیے ہیں, 1-2 لڑکوں کے متعلق ہم نے سب نے کیے ہیں, اور ہم نے کوچ اور کپتان سے بھی بات کر لی ہے, اور ہمارا یونینیمس ڈیسیشن یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں ٹیم بھیجی تھی وہی برقرار ہے.
تو کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ بنگلہ دیش کے خلاف شکست کے بعد کوچ وقار یونس سے ٹیم سلیکشن پر سوال کیا گیا تو ان کا جواب کچھ یوں تھا.
میرا ڈیسیجن نہیں ہے, میرا پہلے بھی میں نے کہا یہ بات کہی ہے کہ یہ سلیکٹرز کا ڈیسیجن ہوتا ہے, وہ جو دیتے ہیں آئی ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم, اینڈ آئی گیس دے ول پروبلی لک انٹو اٹ کہ کیا ضرورت ہے کیا نہیں ضرورت ہے, اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے.
شاہد آفریدی نے پاکستان سپر لیگ کے اختتام پر اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ ورلڈ T20 کے بعد بھی اپنا کریئر جاری رکھنا چاہتے ہیں, جو ان کے سابقہ فیصلے سے یکسر مختلف ہے کہ وہ ورلڈ T20 کے بعد بین الاقوامی کرکٹ کو خیر باد کہہ دیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کہتے ہیں کہ کھیلنے نہ کھیلنے کا فیصلہ کھلاڑی کا اپنا ہوتا ہے, لیکن یہ فیصلہ کرکٹ بورڈ کرے گا کہ وہ کپتان رہیں گے یا نہیں.
جب یہ ڈیسیشن لیں گے کہ میں کھیلنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا کہ وہ بحیثیت کپتان کے ہی رہیں گے یا بحیثیت پلیئر کے رہیں گے.
ایشیا کپ میں جہاں پاکستانی بیٹسمنوں نے لٹیا ڈبو دی, اسپاٹ فکسنگ میں سزا پانے کے بعد دوبارہ اپنی کرکٹ شروع کرنے والے فاسٹ بالر محمد عامر نے انتہائی عمدہ بالنگ کی. محمد عامر سے سوال تھا کہ واپسی کے بعد سے اب تک کی کارکردگی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟
ٹو بی آنےسٹ, میرے اندر ایک امید تھی کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا, اور میرے اندر جذبہ تھا کہ میں پاکستان کے لیے جتنا اچھا کر سکوں وہ کروں, اور نو ڈاؤٹ میرا نیوزی لینڈ کا ٹور بھی اچھا گیا, برا نہیں گیا. جس طرح کا لوگوں کا پیار میں نے دیکھا ہے وہ میں اتنا نہیں سوچ رہا تھا کہ اتنا زیادہ ہوگا, لیکن میں اپنی عوام کا بھی جتنا شکریہ ادا کروں, فینس کا, کہ وہ کم ہے جس طرح انہوں نے مجھے تھرو آؤٹ 5 سال میں مجھے سپورٹ کیا.
محمد عامر سے اگلا سوال تھا کہ بھارت کے خلاف آپ نے کیا سوچ کر بالنگ کی, حالانکہ پاکستانی ٹیم تو صرف 83 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی.
نیور گیو اپ, میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ اگر ہم 83 پہ 84 پہ آؤٹ ہو سکتے تو وائی ناٹ انڈیا کیوں نہیں ہو سکتا, اور یہی میرا ایٹیٹیوڈ تھا اندر بھی. جب میں میری کوشش تھی کہ جو میرے 4 اوور ہیں اس میں 100 نہیں 200% دوں, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹریک ایسا تھا کہ آپ اگر وہاں پہ 1-2 وکٹیں لیتے تو میچ بن سکتا تھا, اور ہوا بھی ویسے.
پاکستانی حکومت نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو آئی سی سی ورلڈ T20 میں شرکت کی اجازت دے دی ہے, لیکن گزشتہ دنوں ہماچل پردیش کی حکومت نے کہہ دیا کہ وہ دھرم شالا میں پاکستانی ٹیم کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی. میں نے اس سلسلے میں آئی سی سی کے سابق صدر احسان مانی کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ پاکستانی حکومت ٹیم کو بھارت بھیجنے کے حق میں ہے, لیکن کیا موجودہ صورتحال میں پاکستانی ٹیم بھارت خصوصاً دھرم شالا میں خود کو محفوظ تصور کرے گی؟
ہر ایک ملک اپنی سیکیورٹی اسیسمنٹ خود کرتا ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے چیف منسٹر کی دھرمشالہ سے, اس کے بعد پاکستان کو بالکل نہیں وہاں کھیلنا چاہیے. خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ وہ ان کی گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ تو کہہ دے گی کہ جی ہم نے تو آپ لوگوں کو وارن کیا تھا. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایونٹ کیونکہ انڈیا میں ہو رہا ہے تو بی سی سی آئی اور آئی سی سی پر زیادہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتے.
احسان مانی سے میں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھارت کی بات کا یقین نہ کیا جائے, تو یقین نہ کرنے کی کوئی معقول وجہ تو ہو؟
آئی سی سی کے چیئرمین ہیں, وہ بی سی سی آئی کے بھی پریزیڈنٹ ہیں, تو ایک بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ اپنی پوزیشن پروٹیکٹ کریں گے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نہ آ کے کھیلیں یہاں, تو ان کی پوزیشن بڑی کمپرومائزڈ ہے.
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے سیپ بلاٹر کی جگہ جیانی انفینٹینو کو نیا صدر منتخب کیا ہے. جب انفینٹینو نے دفتر سنبھالا تو ایک سوال یہ بھی ہوا کہ آپ کو فیفا کتنی تنخواہ دے گی؟ فیفا کے صدر نے اپنی تنخواہ کیا بتائی؟ سنیے شفیع نقی جامعی سے.
اگلا ابھی آیا نہیں, کرسی سنبھالی نہیں, سکون کا سانس لیا نہیں, لیکن میڈیا ہے کہ اس کے ٹھکا ٹھک ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ معلوم کریں گے کہ فیفا کے باس کی تنخواہ کیا ہوگی, ان کو پرس کتنے ملیں گے, بنگلہ کہاں, کوٹیاں کہاں ہوں گی, اور یہ لمبی لمبی کاریں ان کی کہاں کھڑی ہوا کریں گی. جیانی انفینٹینو کا انتخاب فیفا کے نئے صدر کے طور پر ہوا ہے, اور انہوں نے یہ جگہ سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے اپنے ہی ہم وطن سیپ بلاٹر کی جگہ سنبھالی ہے, جو بڑے بے آبرو ہو کر کوچے سے نکلے ہیں. ان پر تھوک کے بھاؤ, کرپشن کے الزامات کی بوچھار ہوئی اور وقت سے پہلے ہی صدارت کا عہدہ چھوڑنا پڑا, اور اب اپنے ہم نوالا ہم پیالا مشیل پلاٹینی کے ساتھ پابندی بھگت رہے ہیں. فیفا کے صدر محترم جیانی انفینٹینو دفتر آئے اور فیفا کی منفی شکل کو مثبت رنگ دینے کے عزائم ظاہر کیے. ظاہر ہے اب میڈیا کی باری تھی ان سے روبرو بلکہ دو بدو سوال کرنے کی. ایک صحافی جو بہت ہی چنچل تھا اس نے پوچھا, اس کو چھوڑیں سر, یہ بتائیے کہ فیفا سے آپ کو تنخواہ کیا ملے گی؟ انفینٹینو نے دائیں بائیں دیکھا, مسکرائے اور بولے کہ انہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. پھر مزید بولے کہ آپ لوگ, اب بھی ہنستے ہوئے بول رہے تھے, آپ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے, لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے اپنی تنخواہ سے متعلق الیکشن کے بعد بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن ظاہر ہے میڈیا ایڈوائزر نے دور سے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بابا اتنا مت بول, مطلب تھا کہ لگا بندہ ٹپیکل روایتی جواب دے. پھر ظاہر ہے انہوں نے روایتی انداز کا یہ جواب بھی دیا کہ وہ پیسوں کے خیال سے فیفا کے صدارتی امیدوار نہیں بنے تھے, خدمت کے لیے آئے ہیں, فیفا کو پاک صاف کریں گے اور اس کو اس کا جائز مقام دلائیں گے, اور کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. انفینٹینو کے پیش رو بلاٹر کتنی تنخواہ لیا کرتے تھے یہ بھی باہر کی دنیا کو معلوم نہ تھا, لیکن اب فیفا کی اصلاحات کرنے والی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرپشن کی روک تھام کے اقدام کے طور پر فیفا کے اعلی عہدیداروں کو دی جانے والی تنخواہوں کا بھی سب کو پتا ہونا چاہیے, یعنی صاف شفاف معاملہ, تاکہ کوئی خامخواہ چینچی کائیں کائیں نہ کرتا پھرے. مطلب یہ ہے کہ اب سب کو پتا ہوگا کہ دنیا بھر میں فٹ بال کے معاملات چلانے والی فیفا اپنے صدر کو کتنی تنخواہ دیتی ہے, کتنی مراعات دیتی ہے, اور ان کی کتنی انگلیاں گھی میں, سر کس وقت کڑھائی میں اور پاؤں کس وقت چولہے میں آتے ہیں.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود.
اسلام آباد میں ہانگ کانگ کی لیو زی لنگ نے مصر کی آمنا یسوری کو 3-1 سے ہرا کر پاکستان انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. کوالالمپور میں ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ جاری ہے. ڈویژن 4 گروپ ایم میں پاکستان مینز ٹیم نے مالدیو کو 3-1 اور پاناما کو 3-0 سے ہرایا. سڈنی میں ایشین چیمپئنز کلب فٹ بال لیگ میں سڈنی فٹ بال کلب نے چین کی گوانگ یو کلب کو 2-1 سے ہرا دیا. ٹوکیو میں سپر لیگ رگبی کے میچ میں ساؤتھ افریقہ کی لائنز کلب نے جاپان کی سن بوز کلب کو 26-13 سے ہرا دیا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اگر آپ سیربین دوبارہ سننا چاہیں یا تازہ ترین خبریں اور تجزیے پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com, جہاں اس وقت جو خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان میں سے چند کی سرخیاں ہیں. کراچی, لاہور اور حیدرآباد میں میڈیا دفاتر پر حملے, بھارتی دلہنیں دولہوں کو کیوں ٹھکرا رہی ہیں, اور شامی پناہ گزینوں کی کینیڈا میں نئی زندگی. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھی مہاپارا صفدر, پروڈیوسر غضنفر حیدر اور معاون پروڈیوسر ایمن خواجہ. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سامی اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں ظہیر الدین بابر سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے پنجاب میں تحفظ نسواں کے نئے قانون کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان میں سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مجرم ممتاز قادری کی پھانسی کے خلاف ملک گیر احتجاج کرنے والے مظاہرین نے حیدرآباد کے پریس کلب سمیت کراچی اور لاہور میں متعدد مقامات پر توڑ پھوڑ کی ہے۔ برازیل میں بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں پولیس نے سابق صدر لولا ڈا سلوا کو حراست میں لے لیا ہے۔ یہ تحقیقات برازیلوی سرکاری تیل کمپنی پیٹرو براس میں رشوت خوری کے متعلق ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے بھارت میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شرکت کے متعلق حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے وہاں سیکیورٹی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ اور کرکٹ کے ایشیا کپ کے آخری ٹی ٹوینٹی لیگ میچ میں سری لنکا کی طرف سے 151 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستانی بلے بازوں نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 75 رن